بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وأيضا قال: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد إن قاد وإن نيخ على صخرة استناخا. وأيضا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت فرمایا ہے. یہ امت خیر امت ہے، اور خیر امت کی بنیاد یہی ہے کہ اس امت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری پر کھڑا کیا کہ یہ امت اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اس بات کی محنت کرے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی والی رضا والے کاموں کی طرف آئیں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے والے بن جائیں. اس امت کی یہ ذمہ داری ہے ہر فرد کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس امت کے خیر امت کی جو جس آیت میں خیر امت فرمایا گیا ہے، ہمارے زمانے کے مسلمان ہیں، ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے زمانے کے 100% ہر مسلمان اس ذمہ داری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خیر امت، اس امت کو جو کہا گیا شرط کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ اگر یہ امت اس کام کو انجام دے رہی ہے، اللہ کے مرضی کے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والی ہے اور اللہ کے ناراضگی کے کاموں سے لوگوں کو ہٹانے والی ہے، تو پھر یہ امت خیر امت کہے جانے کے قابل ہے۔ اگر اس بغیر شرط کے اگر اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہوتا تو پھر اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت نہ کہا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم خیر امت اخریت للناس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں اس وقت میں توفیق بخشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر پر، آپ والے کام کی بنیاد پر، آپ والے محنت کی بنیاد پر، آپ والے غم اور درد کی بنیاد پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما دے۔ یہ ذمہ داری جس قدر امت کے اندر زندہ ہوگی، میرے بزرگوں، سب سے پہلے اس ذمہ داری کے اٹھانے کی وجہ سے ہر بندے کو خود اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کا تعلق حاصل ہوگا، اللہ کا تعلق بنے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بڑھتا جائے گا، جو بڑی بنیاد ہے ایمان کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر جس قدر دل کے اندر اعتماد بنے گا، آپ کی تعلیمات یقینی بنے گی، آپ کا لایا ہوا دین یقین میں آئے گا کہ ہماری دونوں جان کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کے اندر ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ بات قطعی طور پر یہ بات فرما دی کہ اگر اے روئے زمین کے بسنے والے انسانوں، اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو میرے نبی کے دین کی تابعداری میں آ جاؤ، اور نبی کے دین کی تابعداری ایمان کے بقدر آوے گی، اور آپ کی رسالت و نبوت پر اعتماد کی بنیاد پر آوے گی۔ جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کہ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جتنا یہ دل میں بات بیٹھے گی اسی کے بقدر میرے بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے دین کے مطابق زندگی کے تمام شعبوں میں زندگی گزارنا، حکم کی تعمیل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دنیا نہیں چھڑائی گئی، اسباب نہیں چھڑائے گئے، اور آدمی کے اپنے دنیا کے مشغلے نہیں چھڑائے گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دین دے کر حکم کی تعمیل کا مطالبہ کیا ہے کہ تاجر اپنی تجارت میں حکم کو پورا کرے، کاشکار اپنی کاشکاری میں حکم کو پورا کرے، دکاندار اپنی دکانداری میں حکم کو پورا کرے، ملازم اپنی ملازمت میں حکم کی تعمیل کے ساتھ چلے۔ اسی کا نام اسلامی زندگی ہے۔ اسلام آتا ہے بقدر ایمان کے، جتنا دل میں ایمان اترے گا اسی کے بقدر میرے بزرگوں اسلامی زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ صحابہ والی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت واضح طریقے پر یہ بات فرما دی کہ میرے نبی، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہی میرے متبعین کا بھی راستہ ہے. متبعین کون لوگ ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. مفسرین نے یہی لکھا ہے انا ومن اتبعنی انا ای ومن آمن بی، کہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی، یعنی جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے. میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوانو نے جو ذمہ داری دعوت کی، اللہ کے بندوں کو توحید کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف متوجہ کرنا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرنا، جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے اور رسالت کی دعوت ہے، نبوت کی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی طرف دعوت دی، نبوت کی طرف دعوت دی، کہ بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سچا رسول ہوں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جتنا دل کے اندر اترے گا، اسی کے بقدر میرے بزرگوں زندگی ایمانی بنے گی اور زندگی اسلامی بنے گی. ایک بڑی محنت ہے، ایک بڑا کام ہے جو اس امت کے سارے مسلمانوں کے ذمہ ہے. اس امت کا ایک ایک مسلمان، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس ذمہ داری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس امت کے مرد بھی، اس امت کی عورتیں بھی، اس امت کے بچے بھی. میرے بزرگوں، جب محنت کے میدان میں اور تربیت کے میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر ہر بندہ جو ہے دائی بن کر چلتا ہے، اور ہر بندہ اپنے دین کا پابند ہو کر چلتا ہے. دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت دائی کو اپنے حکموں کی تعمیل کے لیے قبول فرماتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ دعوت کا دائی کو ہوتا ہے. دل اس کا مڑتا جائے گا اللہ کی طرف، دل کا رخ بنتا جائے گا اللہ کی وحدانیت کی طرف، دل کا رخ بنتا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف، اعتماد بنتا جائے گا اور آپ کی تعلیمات یقین میں آتی چلی جائے گی. یہ امت میرے بزرگوں، خیر امت اسی بنیاد پر، اس کو خیر امت اسی بنیاد پر کہا گیا ہے. اس وقت میں اللہ رب العزت نے اس مجمع کو اپنے قدرت سے، اپنے فضل سے محبت فرما کر اللہ نے جمع فرما دیا ہے. اللہ ہم سب سے اپنے نبی کا کام لینا چاہتے ہیں، تو ہم کو بھی کہنا چاہیے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العزت اپنا کام لینے کے لیے رنگ نہیں دیکھتے، زبان نہیں دیکھتے، عرب و عجم نہیں دیکھتے. اللہ رب العزت نہ بولنے والے گونگے بہرے سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. محنت کیا ہے؟ امت کی صلاحیتیں ٹھکانے لگے، جان کی، مال کی اور استعداد کی، جو آدمی میں اللہ نے استعدادیں رکھی ہیں وہ ٹھکانے لگے. محنت اس لیے ہے، جتنا ہم ذمہ داری کے ساتھ چلیں گے. کام کیا ہے؟ کام اللہ کے نبی کا ہے، کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا ہے، اور یہ کام ساری امت کے ذمہ ہے. اس امت کا ایک ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذمہ دار ہے. کتنا مبارک ہے وہ انسان، کتنا مبارک ہے وہ کلمہ پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اپنے آپ کو اپنی دعوت کے مطابق اپنے آپ کا اپنا عمل بناوے اور یہ کہے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں. جس قدر ذمہ داری اٹھا کر چلیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ کی تائید غیبی جب شرطات ہو جاتی ہے تو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت کی ابدالآباد کی زندگی بھی بنا دیں گے. کام کیا ہے؟ کام کو سمجھنا ہے، کام کو لینا ہے، کام کو کرنے کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کیا ہے، کام کو ڈھنگ سے کرو گے اور صحیح محض پر کرو گے، صحیح نیت سے کرو گے، صحیح جذبے سے کرو گے، کام کو اپنا مقصد بناؤ گے، کام کو کام بناؤ گے تو دنیا کی بات، دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ 14 نسل کے فاقے دور کرے گا۔ کام وہ ہے، اور کام وہ ہے کہ اگر کام کو کام بنا کر چلے تو سب سے ادنا درجے کی جو نعمت ملے گی اللہ کی طرف سے، وہ حسن خاتمہ کی نعمت ملے گی۔ کیا نعمت ملے گی؟ حسن خاتمہ کی، ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا اللہ رب العزت نصیب فرما دے گی۔ کام ایک ذمہ داری ہے اور کام آسان ہے، کام وہ ہے جس میں اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کا کام کرو گے، اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو آنے والے حالات سے متاثر نہ ہو جانا، بلکہ جو ہے یقین کرنا کہ اللہ کی مدد میرے جو جس کام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے، گھبرانا نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر بیان فرمایا مجمع میں، اور وہ حدیث ذکر کی جو آنے والے امت کے ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے کہ دین پر چلنا اور دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے میں کے لوگوں کی طرح سے 50-50 آدمیوں کے برابر اس زمانے میں ایک آدمی کو اجر دیا جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا، سنو، جس طرح سے اللہ کی طرف سے اب اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کیا اور یہ بتا دیا کہ جو ہے 50 صحابی کے برابر اجر دیا جائے گا، ایسے ہی آنے والے اس دن کے ایمان والوں کا ایمان زیادہ کمزور ہوگا، مسلمان زیادہ کمزور ہوں گے اور اللہ کی زیادہ مدد کے محتاج ہوں گے، اللہ تعالیٰ 50 صحابی کے برابر مدد بھی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو حالات سے متاثر نہ ہونا، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ کام ہے میرے بزرگوں، محنت ہے، ایک ذمہ داری ہے، خود کرنا اور ایک ایک کو لے کر چلنا، خود کرنا اور سب سے کرانا کام۔ ساری دنیا کے انسان ہماری محنت کا میدان ہے، ساری دنیا کے انسان ہماری محنت کا میدان ہے۔ ذمہ داری اپنی ذات کی، ذمہ داری اپنے اہل و عیال کی، اور ذمہ داری اپنے اہل شہر اہل محلہ کی، اور ذمہ داری اپنے قرب و جوار کی آبادیوں کی، اور ذمہ داری اہل عالم اقوام عالم کی ذمہ داری ہے، اور جتنا ذمہ داری اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ذمہ داری اٹھانے کے بقدر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور یہ مبارک محنت ملک مال کی بنیاد پر نہیں ہے، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ملک مال کی بنیاد پر یہود و نصارا پروگرام بناتے ہیں، میرے بزرگوں یہ مبارک کام اللہ کے بھروسے پر ہوگا۔ کس کے بھروسے پر؟ اللہ کے بھروسے پر ہوگا۔ کام لینے پر آئے تو پھر رنگ بھی نہیں دیکھتے، حضرت بلال کالے تھے، ہوٹ موٹے موٹے تھے اور شکل بھی اچھی نہیں تھی، اور حبشہ کے رہنے والے عجمی انسان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی عرب لڑکی سے، اور اللہ نے کس مقام پر ان کو پہنچایا، جب اللہ کے نبی کو جنت کی زیارت کرائی گئی تو حضرت بلال کے جوتوں کی آواز اللہ کے نبی نے جنت میں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا بلال تمہارا کیا عمل ہے، تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہارے تم کو جو ہے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ فرمایا حضور اور تو میرا کوئی عمل نہیں، اتنا ضرور ہے کہ میں اکثر اوقات باوضو رہتا ہوں اور جب میرا وضو ٹوٹ جائے تو میں جو ہے تازہ وضو دوسرا کر کے دو چار رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہی حضرت بلال ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت سے امت کے کام سے فارغ ہو جائیں گے، حق تعالی شانہ فرمائیں گے اے میرے نبی آپ بھی تو اپنی جنت میں داخل ہوئیے۔ اللہ کے نبی کے اکرام میں ایک اونٹنی پر والی اڑتی ہوئی آ جائے گی، اس کی لگام لٹک رہی ہوگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جائے گی، سرکار اس پر تشریف فرما ہوں گے اور اونٹنی کھڑی ہوگی، اس کی لگام لٹک رہی ہوگی اور جب آپ چلیں گے تو اس اونٹنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے بزرگو اللہ جل جلالہ دعوت قائم کرتے ہیں اور پھر انسانوں کو حق کی طرف کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں، دعوت کھینچتی ہے حق کی طرف، اور میرے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے، آپ کی رسالت اور نبوت برحق ہے اور اللہ کی وحدانیت میرے بزرگوں برحق ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ساری کائنات بنی ہوئی ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، سب کا بنانے والا اللہ ہے اور سب کا خالق اللہ ہے، نفع بھی اسی کے ہاتھ میں، نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، کامیابی بھی اسی کے ہاتھ میں، ناکامی بھی اسی کے ہاتھ میں، موت بھی اسی کے ہاتھ میں اور حیات بھی اسی کے ہاتھ میں، خوشی اور غمی کا حال بھی اسی کی طرف سے ہے، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ومنوانہ کا خزانہ لا محدود ہے، اس کی قدرت لا متناہی ہے، اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو ساری مخلوق مل کر بچا نہیں سکتی، اگر وہ حفاظت پر کرنے پر آ جائے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کر کے دکھا دے، پکڑنا بھی پکڑنے پر آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور نوازنے پر آ جائے تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے دل میں ایمان کی چنگاری رکھ دی ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہمیں، اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے ایمان، یہ ایمان بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے، جب محنت کے میدان میں آئیں گے تو ایمان ترقی کرے گا اور اللہ کا تعلق بڑھتا جائے گا، اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بنتا جائے گا اور یقین کی دولت اندر میں اترتی چلی جائے گی، یقین کی مایا اندر میں بنتی چلی جائے گی۔ یہ محنت ہے میرے بزرگوں، یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، دعوت چلتی ہے تو میرے بزرگوں دعوت جب چلتی ہے تو پھر ماحول تیار ہوتا ہے، دعوت سے ماحول تیار ہوگا اور ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ جو کرنا نہیں چاہے گا وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایک وقت تھا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا حال بھی آیا کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو مجنو کہا گیا، ساحر کہا گیا، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو بھیجا گیا ہے اور آپ کی آنکھیں باہر کو نکل گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اونٹ کی اوج رکھی گئی ہے، تمام حالات سے گزر کر یہاں تک کہ مکہ مکرمہ جیسی جگہ کو چھوڑنا پڑا ہے، جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف نظر کر کے کہا اے بیت اللہ ہم تجھے نہ چھوڑتے لیکن کیا کریں، ہماری قوم ہم کو رہنے نہیں دے رہی، دعوت اللہ رب العالمین نے قائم فرمائی. مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد بھی 5 سال تک آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اطمینان کے ساتھ جینا نصیب نہ ہوا اور مجاہدوں سے حالات سے گزارا گیا ہے. جب 5 سال گزر گئے تو پھر میرے بزرگوں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری آ گئی. کیا خوشخبری آئی؟ اب آج کے بعد اب آپ کے پاس کوئی چڑھائی کر کے نہیں آئے گا. اب تو آپ کے پاس سے دعوت چلے گی اور یہاں سے نقل حرکت ساری دنیا میں ہوگی. دعوت تو ابتدا میں حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور مجاہدوں سے گزارا جاتا ہے, لیکن جب دعوت قائم ہوتی ہے تو پھر میرے بزرگوں وہ وقت آتا ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ رب العزت باطل کو توڑ دیتے ہیں. اللہ کا فضل ہے آج اس دور میں اجتماعی طور پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مدتوں کے بعد پھر یہ کام عطا فرما دیا ہے. اللہ نے مدتوں کے بعد اجتماعی طور پر دوبارہ یہ کام عطا فرما دیا ہے. کام میرے بزرگوں کیا ہے؟ اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کی محنت ہے. اور کام کیا ہے؟ عبادات میں, اطاعت میں, بندگی میں اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا ہے. سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے. دنیا نے کیا رکھا ہوا ہے؟ دنیا کی زندگی کو تو بار بار اللہ دھوکہ بتا رہے ہیں. آدمی کو امتحان کی گھاٹی سے گزارا جا رہا ہے, امتحان کی گھاٹی سے گزارا جا رہا ہے. محنت کے میدان میں چلیں گے, محنت کے ساتھ جڑ کر چلیں گے تو میرے بزرگوں پھر ایمانی زندگی گزارنا آسان ہوگا اور اسلامی زندگی گزارنا آسان ہوگا. دین آسان ہو جائے گا سب کے لیے, پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے سب کے لیے دین آسان ہو جائے گا جب دین کی محنت قائم ہوتی ہے. دین کی محنت قائم ہوگی تو میرے بزرگوں دین قائم ہوگا, امت میں نمازیں زندہ ہوں گی, امت میں نمازیں زندہ ہوں گی. ابھی تو میرے بزرگوں دعوت بھی پورے طور پر قائم نہیں ہوئی. ایک ایک فرد پر محنت کی ضرورت ہے. آج ایک ایک بندہ اگر ہم اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اگر اپنے ساتھ میں 2 آدمی کی بھی خوشامد کر لیں اور 2 آدمی کو بھی اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سارا مجمع حضور والے کام کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو لے کر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس مبارک محنت کو لے کر چلنے والے کے لیے میرے بزرگوں مال کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحابہ نے کن کن حالات سے گزر کر اللہ کا کام کیا ہے. سفر میں سواریاں نہیں ہیں, پیدل چل رہے ہیں, جوتے نہیں ہیں, گرم ریتوں پر پیر میں چیترے لپیٹ لپیٹ کر اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس مبارک محنت کے راستے سے ایمان کا وہ درجہ ان کو عطا فرمایا اور میرے بزرگوں اندر میں اللہ کا تعلق اس درجے کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ قدرت ان کے ساتھ ہو گئی, قدرت ان کے ساتھ ہو گئی. جس قدر مشاہدے کے تاثرات دلوں سے نکلیں گے, مخلوق کا تاثر دل سے نکلے گا, مخلوق کا یقین دل سے نکلے گا. میرے بزرگوں خالق کا یقین و تاثر دل کے اندر پیدا ہوگا. میرے بزرگوں پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کائنات کے نقشوں کو مسخر کریں گے. عقبہ ابن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ایک لمبا سفر کر کے مراکش تک پہنچے. بڑے بڑے جنگلات سے گزرتے ہوئے, قیروان کے جنگل کو پار کرتے ہوئے, جبکہ اس سارے جنگل میں اور لمبا چوڑا جنگل 3000 کلومیٹر کا جنگل ہے. ان جنگلات میں شیر ہے, ہاتھی اور دیگر اور جانور موزی جو ہے جانور, مار کھانے والے جانور. عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی, 3 دن کے اندر جنگل کو خالی کر دو تو ساری مخلوق جو جنگل میں بس رہی تھی جنگل کو خالی کر دیا. اللہ رب العالمین نے دعوت کی محنت میں دعوت کی محنت میں اپنا تعلق اس درجے کا رکھا ہے کہ اگر جو ہے یہ بندہ اگر اللہ کی مخلوق کو آواز دے دے تو مخلوق بھی اس کی آواز سن لے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہے اور ایک جگہ سے گزر رہے تھے دیکھا دونوں طرف راستے پر لوگ کھڑے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا بیچ میں راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا. اندر داخل ہوئے اور پہنچے اس شیر کے پاس, اس کا کان پکڑا, انگوٹھے سے دبایا اور اس کو اٹھایا اور یہ کہا اٹھ کے کھڑا ہو جا, تو نے راستے میں تو لوگوں کے لیے راستہ روک رکھا ہے اور جگہ بدل لے. فوراً وہ کھڑا ہو گیا شیر اور چلا گیا اور پھر راستہ چالو ہو گیا. پھر فرمایا کہ جو ہے اللہ کا غیبی نظام ہے, جب آدمی مخلوق سے متاثر ہو کر چلے گا تو اس کو ہر چیز ڈرائے گی, اور جب خالق کا تاثر لے کر چلے گا تو ہر چیز کے دل میں اللہ اس کا خوف پیدا کر دے. اس دن کے بعد سے کبھی مدینہ منورہ میں شیر دکھائی نہیں دیا. میں نے عرض کیا میرے بزرگوں, عقبہ ابن نافع تہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبا سفر کر کے مراکش پہنچے. اللہ نے وہاں نبی کے دین کی آواز لگوائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے یورپ میں دین پہنچایا. افریقہ کے ملکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے دین کو پہنچایا ہے. جب ایمان کی آواز لگتی ہے تو توحید کی دعوت چلتی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت چلتی ہے, تو دعوت دینے والے کے ایمان میں قوت آتی چلی جاتی ہے, اللہ کا تعلق بنتا چلا جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنا غیبی نظام ساتھ کر دیتے ہیں. یہی عقبہ ابن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراکش کے اس سمندر میں اترے. وہ سمندر آج بھی وہاں کے لوگ نشاندہی کرتے ہیں. اس سمندر میں اپنی سواری اتاری اور یہ کہا یا اللہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سمندر کے پیچھے بھی کہیں آدم کی اولاد رہتی ہے تو ہم ان تک اپنے نبی کا پیغام لے کر جائیں گے. چنانچہ جو ہے اس سمندر کے پیچھے آبادی نہیں تھی, یہ ساری امریکہ کی آبادی ابھی 400 سال پہلے کی ہے. اس زمانے میں اس ساری زمین پر سمندر کے پیچھے کوئی آبادی نہیں تھی. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دعوت قائم کرائی اور دعوت قائم کر کے اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اپنے بندوں میں حجت تام کی. اور میرے بزرگوں قیامت کے دن کوئی آدمی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا, ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا. چوک در چوک لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے. جہنم کا داروغا پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی بتانے والا نہیں آیا, آج کے دن سے آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو سب کہیں گے بے شک ہمارے پاس سمجھانے والے آئے. اللہ دعوت قائم کرتے ہیں, حجت تام کرتے ہیں اور کسی بستی پر, کسی قوم پر, کسی پر عذاب نہیں لاتے جب تک کی دعوت کا نظام قائم نہیں فرما لیتے. آج میرے بزرگوں یہ سارا مجمع جو آیا ہوا ہے, سارے مجمع کو میرے بزرگوں اس ذمہ داری پر آنا ہے, اس کام پر آنا ہے. کام کیا ہے میرے بزرگوں؟ ذلتوں سے نکال کر بلندیوں پر پہنچانے کے لیے, عزت کی چوٹیوں پر پہنچانے کے لیے آیا. جب ایمان حقیقت کے ساتھ دلوں میں اترتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عزت کے فیصلے ہوتے ہیں. وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تمہیں سربلند رہو گے, تمہیں باعزت رہو گے اگر تم مومن بن کر رہو گے. ایمان کی صفت اجاگر ہوتی ہے میرے بزرگوں دعوت کے راستے سے. دعوت کے راستے سے اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی. وہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر عمل سے اللہ کا تعلق بنتا ہے لیکن دعوت سے جتنا تعلق حاصل ہوگا وہ کسی عمل سے حاصل نہ ہوگا. آج بہت بڑا راز اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کھول دیا تھا. کیا بات ہے؟ قرن اول میں جب نماز کا فریضہ آیا تو کوئی ایک آدمی بھی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا، ایک بندہ بھی کوئی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا، اور جن کے اوپر بدنما داغ نفاق کا لگا ہوا تھا، جن کو حضور جانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ جانتے تھے، وہ منافقین بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے علماء نے لکھا ہے 7 وقت کی نماز پڑھتے تھے، نفاق کو چھپانے کے لیے 7 وقت کی نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی پنجگانہ اور 1 چاش کی نماز اور 1 تہجد کی نماز۔ منافقین بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے 7 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ آج میرے بزرگوں، جب محنت چھوٹی ہے تو ایمان کی سطح بہت نیچے آ گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایمان پہ نقصان اور ایمان میں ذوق، ایمان میں نقصان فوراً نہیں آتا ہے، مدتوں سے محنت چھوٹنے کے بعد مسلمانوں کے معاشرے کا، حقوق کا دین کمزور ہو جائے گا، معاملات میں کمائیوں کا حلال و حرام، حلال و حرام اس کی تمیز کمزور پڑ جائے گی، پھر اخلاق میں کمزوری آ جائے گی، عبادات میں کمزوری آئے گی، اور پھر کیا ہوگا، ذہنوں میں ارتداد گھومنے لگے گا، پھر اس کے بعد زبانوں پر ارتداد آ جائے گا۔ جب محنت چھوٹتی ہے تو میرے بزرگوں ماحول میں ارتداد کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب محنت چالو ہو جاتی ہے، محنت چلتی ہے، تو پھر دائرہ اسلام وسیع ہوتا ہے۔ جب دعوت قائم ہوتی ہے تو میرے بزرگوں اسلام کی طرف آمد کا راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو محنت کے میدان میں اتارے گا، میرے بزرگوں ایمان میں بھی کمال آئے گا، نماز بھی اس کی جاندار ہوگی، عبادتیں اس کی ساری اپنی اصل پر آئیں گی، ہاں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو اور دیگر اعمال جس کو علماء نے عبادات میں شمار کیا ہے، ساری عبادات اپنی اصل پر آئیں گی، اور عبادتوں کے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں، نماز کا اثر زندگی پر پڑے گا۔ نماز جتنے اندر میں صحیح ہوگی، اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے جتنی نماز ٹھیک ہوگی، اتنا ہی میرے بزرگوں دین کے قائم ہونے کی شکلیں پیدا ہوتی چلے جائیں گی۔ اسی لیے نماز کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو، سلو کمارا اتمونی وسلی۔ نماز بھی جس طرح سے ایمان سیکھنے کی چیز ہے اور قرآن سیکھنے کی چیز ہے، ایسے ہی نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام 12 مرتبہ آئے صرف نماز کو سکھانے اور بتانے کے لیے۔ آج ہمارے ماحول میں ایمان سیکھنے کا بھی ماحول نہیں، قرآن سیکھنے کا بھی ماحول نہیں، اور میرے بزرگوں اور ایسی ہی نماز سیکھنے کا بھی ماحول نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم قرآن کیسے سیکھتے تھے، قرآن کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، ان آیتوں کو حروف اور مخارج کے اعتبار سے صحیح پڑھنا سیکھتے تھے، پھر اس کے بعد یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اور اس میں کیا حکم اتارا گیا ہے، ہم اس کو سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے اگر اس میں کسی چیز سے روکا گیا ہے تو ہم اس سے رکتے تھے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکتے تھے، پھر آگے دوسری 10 آیتوں کے سیکھ کا سبق لیتے تھے اور دوسری 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ قرآن سیکھنے کی ترتیب یہ تھی۔ اگر قرن اول کا نقشہ ہمارے سامنے ہو اور قرن اول میں جن بنیادوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر امت کو کھڑا کیا تھا اور جن بنیادوں پر امت کو لے کر چلے اللہ کی رہبری میں، میرے بزرگوں اگر وہ بنیادیں اس زمانے میں امت مسلمہ میں اگر زندہ ہو جائے تو میرے بزرگوں پھر اللہ رب العزت اس امت کو ذلت سے نکال کر عزت کی بلند چوٹی پر پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اپنے غیبی خزانے میں رکھی ہے اور نبی کے لائے ہوئے دین و شریعت کے راستے سے ایمان والوں کے اندر کی طاقت کی بنیاد پر اللہ رب العزت عزت کے فیصلے کرتے ہیں. یہ یاد رکھو قرن اول کی محنت اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس دور میں عطا فرمائی. کام ہے صحابہ خود کہتے ہیں ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے, اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کے زمانے کے لیے منتخب کیا تھا اپنے نبی کی فیض صحبت کے لیے. صحابہ وہ لوگ ہیں ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے اور زندگی ایسی گزاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. جس قدر اسلام آیا جس طرح سے عوامر اور احکامات نازل ہوتے گئے اور جن جن چیزوں سے روکا گیا میرے بزرگوں اس کا بہترین نمونہ بن کر تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ اسے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. حجۃ الوداع میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور اپنی رضا اسی دین میں رکھ دی. میرے بزرگوں 23 سال کے اندر قرآن کے ذریعہ یہ دین مکمل ہوا ہے اور یہ دین کامل طریقے پر صحابہ کی زندگی میں آیا. حالانکہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ ماحول نہیں تھا, عام طریقے سے صحابہ کہتے ہیں ما کنا نعرف نکتب ولا نقرا, کہ ہم عام طریقے سے ہمارے زمانے میں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. قرآن بھی حضور کے زمانے میں جمع نہیں ہوا, قرآن جمع ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا, حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ عمر ہم اس کام کو کیسے کریں جس کام کو حضور نے نہیں کیا ہے, لیکن وہ اصرار کرتے رہے اور جو ہے نفع بتاتے رہے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے قرآن جمع ہو جائے. 3 آدمیوں کے اتفاق پر وہی لکھنے والے صحابی اور حضرت ابو بکر حضرت عمر ان تینوں حضرات کے اتفاق پر قرآن جمع ہوا ہے. کیوں بھائی پوری امت پر ان 3 شخصیتوں کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا. قرآن آج ہم قرآن کو 2 دفتیوں کے درمیان میں جمع شدہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مصحف, میرے بزرگوں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس زمانے میں حضور کے زمانے میں یہ قرآن جمع بھی نہیں تھا, لیکن 100% یہ دین ان کی زندگیوں میں آیا. یہ جو ہے کس طرح سے آسانی کے ساتھ لوگوں میں یہ دین آسانی کے ساتھ آیا. اور علم کا حال یہ تھا کہ عامی سے عامی مسلمان بھی ایمان اور عقیدے کے علم سے واقف تھا اور جو ہے عبادات کی تعلیم سے واقف تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی لائن کا جو علم دیا عامۃ الناس عام مسلمان اس سے واقف تھے, ایمان اور عقیدے سے عام مسلمان واقف تھے, اخلاق کا دین جانتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پورے دین کے لیے معلم بن کر آئے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تاکہ انسانوں میں تاکہ بنی آدم میں اخلاق کو دکھا کر اخلاق کو بلند چوٹی پر پہنچا دے. ہمارے نبی کے اخلاق بہت بلند تھے, اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف فرمائی قرآن میں, اے میرے نبی آپ کے اخلاق تو بہت بلند ہے, انک علی خلق عظیم. یہ کلمہ پڑھنے والا اگر دعوت پر آ جائے, یہ کلمہ پڑھنے والا اگر جو ہے حسن اخلاق پر آ جائے, تو یاد رکھو ہدایت کے عام ہونے کی شکلیں بنتی جائیں گی اور ہدایت کے آگے بڑھنے کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. آج تو ہمارے ماحول میں اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دلوں میں دوری بنی ہوئی ہے. اخلاق میں علماء نے لکھا ہے سب سے ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ ہماری زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. اس مبارک راستے میں اخلاق کی بھی بڑی مشق ہے. ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اپنی قوم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ جن کی تمہاری جان پہچان بھی نہ ہو ان کے ساتھ تم راہ خدا میں نکلو کیا ہوگا تمہارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے. اس راستے میں جیسے ایمان سیکھا جائے گا اس راستے میں جیسے نماز سیکھی جائے گی اور نماز کی حقیقت اندر میں اتاری جائے گی اسی طرح سے میرے بزرگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس میں فضائل کا علم ہے فضائل کا علم ایمانیات کی رہن کا علم ہے یقین کی بنیادیں درست ہوں گی مشاہدوں سے یقین ہٹے گا اور نبی کی قرآن حدیث نبی کے ذریعہ قرآن حدیث کی جو خبریں دی گئی ہیں اس پر یقین پیدا ہوگا. جب مشاہدے کا تاثر اور یقین دل سے نکلتا ہے پھر اللہ رب العزت اس مشاہدے کے تاثرات کو دل سے نکال کر اور پھر اس کو مسخر بھی کرتے ہیں. فضائل کا علم بڑی اہمیت رکھتا ہے. فضائل کا علم گھر گھر میں داخل ہو. ایمانیات کی لائن کا علم ہے. وعدے اور وعیدوں کی لائن کا علم ہے. وعدوں کے راستے سے جو قرآن حدیث کے ذریعے وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کے راستے سے میرے بزرگوں دلوں میں یقین پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اس کی مددیں اور اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں اس کا یقین پیدا ہو اور جو اس سے کیا ہوگا عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی. بڑے بڑے مجاہدے کے عمل آسان ہوتے جائیں گے. اور وعیدوں کی لائن کے علم سے میرے بزرگوں پھر آدمی میں استعداد پیدا ہوگی گناہوں سے رکنے کی. اگر گھر گھر میں تعلیم پہنچے تو باہر کا ماحول کوئی ماحول نقصان نہیں پہنچائے گا. دور صحابہ میں گھر کی تعلیم کس طرح سے تھی. گھروں گھروں میں قرآن کے حلقے اجتماعی طور پر قرآن کے حلقے اور جو بات مسجد میں قرآن حدیث کی بات سنی حضور کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی جو بات مسجد میں سنی بغیر کتاب کے گھر والوں کو قرآن دینا سکھانا اور گھر والوں کو جو بات قرآن حدیث کی سنی ہے مسجد میں وہ اپنے گھر والوں کو سناتے تھے. یہ اس زمانے کی تعلیم تھی. جو علم مسجد سے لیتے تھے میرے بزرگوں وہ علم اپنے گھر کے بال بچوں کو دیتے تھے. اسی لیے اس زمانے میں جس طرح سے مردوں میں دین آیا اسی طرح سے عورتوں میں بھی دین آیا اور اسی طرح سے بچوں میں بھی دین آیا. ابھی تو ہم نے گھر کی تعلیم کو ابھی لیا بھی نہیں ہے. پانچ اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم قرآن کا سیکھنا سکھانا آج کتابوں کے ذریعہ فضائل سنائے جا رہے ہیں. فضائل اعمال و صدقات منتخبہ حدیث باری باری کر کے ایک ایک دن ان کتابوں میں سے سننا بڑا زبردست ذخیرہ ہے. بڑی زبردست نعمتیں ہیں یہ میرے بزرگوں یہ جو کتابیں ہیں اور جو ہے اس علم کو اپنے گھر والوں کو دینا. آج تو کوسوں دور ہو گئے کبھی سننے کو بھی نہیں ملتا کہ حقوق کا دین کیا ہے. لوگ دلوں میں اپنے حقوق کو چھپائے ہوئے ہیں اور کراہ کراہ کر دنیا سے جا رہے ہیں. یاد رکھو اگر حق کے دین میں اہتمام پیدا نہ ہوا اور اگر ملک مال سے یقین نہ ہٹا اور اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین پیدا نہ ہوا تو قیامت کے میدان میں حق والے آئیں گے اور نیکیوں میں سے وزن کر کے ان کا حق پورا کیا جائے گا. نیکیاں پہاڑ کی طرح سے جمع کر لی ہے حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکات بھی ہے، اور عمرہ بھی ہے، دیگر اور کار خیر ہیں، نیکیاں ہیں، ساری نیکیاں پہاڑ کی طرح سے حق والے آئیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، قیامت میں کوئی چیز دینے کو نہ ہوگی، نیکیاں ان کے حق کے برابر وزن کر کے ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، حق پورا نہ ہوا تو ان کے جتنے جس درجے کے حقوق ہوں گے ان کے گناہ وزن کر کے ان کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اکرام مسلم کا جو باب ہے فضائل کی کتاب میں منتخب حدیث میں، ذرا سنیے تو وہ حدیثیں عام طریقے سے آپ کو سننے کو بھی نہ ملے ہوں گی۔ حقوق کا دین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا دین بتلایا ہے، غیر ایمان والوں کے بھی حق ہیں ایمان والوں پر، بہت ساری چیزوں میں حق میں غیر ایمان والے بھی مسلمانوں کی طرح سے حق میں برابر ہیں۔ حقوق کا دین سمجھنا، مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے معاشرت کا دین، معاملات کا دین اور اخلاق کا دین، اگر یہ تین چیزیں امت میں اپنے صحیح سطح کے ساتھ اگر امت میں آ گئیں تو یاد رکھو پھر دیکھو گے کہ جو ہے پھر لوگوں کا اسلام کی طرف رخ مڑے گا۔ ابھی تو ہماری نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہاں جذبہ اسلام کا؟ اور علیہ صاحب فرماتے تھے جب سے ہماری مسجدوں سے اور ہمارے گھروں سے فضائل کا علم اٹھ گیا، فضائل کا علم نہ رہا اور فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے کا معمول نہ رہا، دلوں میں اسلام کا جذبہ ہی باقی نہ رہا، فرماتے تھے اسلامی جذبات پر موت آ گئی، کوئی جذبہ نہ رہا۔ بازاروں کے جذبات ہیں، کپڑے لتے کے جذبات ہیں، دکانیں اور جو ہے دنیا کی زیب و زینت کے جذبات ہیں کہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں لوگ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات کو اپنے بال بچوں کو لے کر مارکیٹوں میں جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، قرن اول کا ہیرا اللہ نے اس کام کو عطا فرمایا ہے، یہ قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا کام ہے، اللہ ہمیں کام سمجھا دے۔ ارے آمین تو کہو نا، اللہ ہمارے دلوں پر اس مبارک کام کو کھول دے۔ حیات الصحابہ ہم نے سن رکھا ہے، ایک کتاب ہے 3 جلدوں میں، موٹی موٹی 3 جلدوں میں حیات الصحابہ جو کتاب ہے، یہ صحابہ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ صحابہ کو پڑھے بغیر میرے بزرگوں اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، صحابہ کو پڑھے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی زندگی کو پڑھا کرے، صحابہ کی زندگی کو پڑھے، وہ کون لوگ تھے؟ اللہ نے قرآن میں ان کو رجال کہا ہے، ان کو رجال کہا ہے، جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی ہے، کیسی ان کی نماز تھی، کس طرح سے ان کا تعلق نماز سے تھا، کتنا نماز سے شغف تھا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں ان کا حال کیا ہے؟ سنو تو صحیح، ان کا حال یہ ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے مخاطب اگر تم ہوتے تو تم انہیں دیکھتے کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں۔ یہ نماز اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے والا عمل ہے۔ آج تو میرے بزرگوں ہماری نمازیں پھسپھسی ہو گئی ہیں، سرکار نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہیں، صحابہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کبھی نہ کبھی جو ہے رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر کثرت سے سجدوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے سجدے کے نشانات ہیں۔ روایت میں ہے, حیات الصحابہ میں ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات عام طریقے سے ایسے تھے جیسے بکریوں کے گھٹنے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اگر دنیا میں تین عمل نہ ہوتا تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا, ایک تو دعوت اللہ اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. دوسری بات فرماتے تھے, ایمانی مجلسیں, یہ تعلیم کے حلقے مسجدوں میں, یہ مسجد سے ملاقاتوں کی محنت کے وقت میں مسجد کو آباد رکھنا, یہ تعلیم کے حلقے, یہ ایمان کی باتیں, گشتوں کے بعد ایمانی مجلسیں, یہ تعلیم کے حلقے ایمانی مجلسیں ہیں. میرے بزرگوں, ایمانی مجلسوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, ہم ایمانی مجلسیں اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اس لیے کہ جب مشاہدے کی دنیا میں اسباب کے ظاہری نقشوں کے مقابلے میں اگر ہم نے قرآن حدیث کی باتیں نہ سنی جو غیبی نظام کو بتلا رہی ہے, اللہ کے غیبی نظام کی طرف متوجہ کر رہی ہے, میرے بزرگوں اگر ہم نے اپنے ماحول میں اگر ایمانی مجلسیں قائم نہ کی, تعلیم کے حلقے اگر اہتمام اس کا نہ ہوا, تو ہمارے دل مشاہدوں سے متاثر ہوں گے اور ہماری نمازیں بھی بے جان ہوں گی, ہماری دعا بھی پھسپھسی ہوگی, اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, ہم ایمانی مجلسیں اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تیسری بات فرماتے تھے, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی عبادت میں لمبے لمبے سجدوں میں سر زمین پر رکھ کر لمبے لمبے سجدوں میں پڑے رہنا, اگر یہ تین کام نہ ہوتا تو ہمارا دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا. عبادت, عبادتوں میں اہتمام پیدا ہوگا, رات کی تہجد کی نماز, رات میں اٹھ کر قرآن پڑھنا, رات میں اٹھ کر دعاؤں میں لگنا, دعا وہ بڑی طاقتور چیز ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بھی بدل دیتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرنے والے تھے, رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرنے والے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں نے بہت لمبے لمبے اذکار پورے کیے لیکن رات کو تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا, اس سے میرے دل کی جو کیفیت بنی ہے, میں نے کسی لمبے لمبے معاملات کے پورا کرنے کے بعد بھی وہ کیفیت نہیں پائی. قرآن تو قرآن ہے, قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے, سب سے پہلے اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ ہے, پھر کتاب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے بنی آدم کی ہدایت رکھی ہے, سارے بنی آدم کے حصے کی ہدایت رکھی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے, جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو صحیح کرتے ہوئے حروف اور مخارج کی رعایت کے ساتھ قرآن کو پڑھو, اور دوسرے اس کی دعا مانگ لیا کرو, یا اللہ میرے حصے کی ہدایت جو تیرے قرآن میں ہے وہ مجھے عطا فرما دے, میرے حصے کی جو ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما دے. اگر ہدایت لینے کی غرض سے پڑھو گے تو قرآن کی ایک ایک آیت سے اللہ تمہارے دل میں ہدایت کا نور اتارتا چلا جائے گا. قرآن بڑی نعمت ہے, ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, سب سے بڑا معجزہ قرآن. علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر قرآن باقی رہے گا اس وقت تک قرآن کو سمجھنے والے علماء بھی باقی رہیں گے, علماء بھی باقی رہیں گے قرآن کو سمجھنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرن اول میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی رہبری کے مطابق امت کو جن کاموں میں بہت سادے انداز پر لگا رکھا تھا, میرے بزرگوں پورا دین نازل ہوا اور پورے دین کے نمونہ وہ لوگ بن گئے جو اس زمانے میں تھے. کتابوں کا دور نہیں تھا, حدیثیں تو جمع ہوئی ہیں محدثین کے زمانے میں, حدیثیں جمع ہوئی ہیں محدثین کے زمانے میں, قرآن جمع ہوا ہے صدیق اکبر کے زمانے میں, اور دین ایمانیات کے اعتبار سے اور اسی طرح سے عبادات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، یہ پورا دین میرے بزرگوں ان کی زندگی میں آیا، اور اس کا علم بھی ایک ایک مسلمان کی زندگی میں آیا، اس کا علم بھی آیا اسی سادے انداز پر جس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا ماحول نہیں تھا، اس زمانے میں میرے بزرگوں اللہ تعالی نے حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے ہی نے امت میں سے چھانٹا اپنے علم کے لیے، اپنے نبی والے علم کے لیے، اور 100 علماء نے لکھا ہے 130 صحابی حضور کی حیات ہی میں علم کے اس بڑے مقام پر آ گئے کہ فتویٰ دینے کی استعداد پر آ گئے۔ اللہ نے نبی کے سفر میں اور حضر میں ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے منتخب کیا 130 لوگوں کو کہ علم کے اس مقام پر پہنچے، قرآن حدیث کی اللہ نے وہ سمجھ عطا فرمائی کہ فتویٰ دینے کی استعداد پر آ گئے، فتویٰ دینے کی استعداد پر۔ اور ازواج مطہرات امہات المومنین نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہوئے اور آپ کی باتیں محفوظ کرتے ہوئے کہ دونوں میں اللہ نے فتویٰ دینے کی استعداد کا علم عطا فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب تک حضور مسجد میں ہوتے پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی، جتنا بھی لمبا دیر بیٹھنا پڑے حضور کی باتیں سنتی رہتی اور اپنے ذہن میں بٹھاتی، اس کو محفوظ کرتی تھی۔ اللہ نے علم کا بڑا حصہ ان کو عطا فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے اندر مستورات میں بیان کیا، وہ بیان میں نے پڑھا، اس بیان میں ایک حدیث ذکر کی، مستورات میں عورتوں میں ایک حدیث ذکر کی کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ سنو، جتنا علم اللہ کی طرف سے آیا تم نے میرے ساتھ رہ کر سفر و حضر میں، اس کا آدھا تو تمہارے پاس ہے، اور سنو اس کا آدھا تمہاری ماں عائشہ کے پاس ہے، آدھا تمہاری ماں عائشہ کے پاس ہے۔ چنانچہ حضور کی وفات کے بعد بڑے بڑے مسائل میں صحابہ کرام کبھی آپس میں ان کے اختلاف ہوتا تو جا کر اماں عائشہ کے دروازے پر دستک دیتے اور یہ کہتے فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے، وہ فرماتی ہاں فلاں موقع پر حضور نے یہ فرمایا تھا، فلاں موقع پر حضور نے یہ کہا تھا، یہ بتاتی اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ کس قدر اس امت کے اوپر جو دین آیا ہے، کس قدر امت کے مردوں کا بھی حصہ ہے اور کس قدر عورتوں کا حصہ ہے، اور کس قدر اس مبارک دین میں، اس کی حفاظت میں، علم میں اور عمل میں اور دین میں کس قدر اس امت کی قرن اول کی مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عورت ذات ہیں اور سب سے پہلی بیوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے پہلی ماں ہے سارے مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے جبل حرا پر، حضرت جبریل نے آ کر اب جو ہے دبوچا ہے اور اس موقع پر سورہ اقرا لے کر آئے، تین مرتبہ دبوچا، اور اس کے بعد آپ کی حالت بہت خراب تو ضرور ہو گئی لیکن سورہ اقرا آپ نے پوری پڑھ لی۔ جب آپ اس پہاڑ سے جبل حرا سے واپس آئے، آپ کی طبیعت پر بڑا اثر تھا، آپ نے حضرت خدیجہ اما جان سے فرمایا، خدیجہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور ایسا ایسا حال ہوا ہے، مجھے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ کے اندر زمانے سے میں نے وہ خوبیاں دیکھی ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلند، آپ کے اندر انسانیت کی خیر خائی، لوگوں کی ہمدردی، اس روئے زمین پر ان صفات کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہلاک نہیں کیا۔ سب سے پہلا دلاسا نبوت ملنے کے بعد، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نبوت کے بارے میں، نبی بنائے جانے کے بارے میں علم نہیں ہو سکا تھا، میرے بزرگوں سب سے پہلا دلاسا حضرت خدیجہ ام المومنین نے دلاسا دیا تھا۔ کس قدر حصہ ہے اس دین میں کس قدر حصہ ہے. اس دین کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے, اور آپ اپنے نو گھروں میں ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی, انتقال ہو گیا, اور جو ہے اسی سال حضور کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. اس سال کو غم کا سال کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کی باریوں میں, تمام بیویوں کے گھروں میں وقت گزارتے ہوئے تذکرہ آ جاتا تھا حضرت خدیجہ ام المومنین کا. وہ دیگر امہات المومنین فرماتی اللہ کے رسول آپ حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں. فرمایا کیوں نہ کریں, نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا دلاسا میرے لیے خدیجہ بنی ہے, اور نبوت کے ملنے کے بعد حضرت خدیجہ بڑی مالدار عورت تھی, بڑی بہت مال اللہ نے ان کو دیا تھا, سارا مال نبوت کے کام پر لگا دیا, ہم خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں. پھر فرمایا سنو, حضرت جبریل آئے اور آ کر یہ پیغام لے کر آئے, پیام لے کر آئے, اے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر میرے نبی سے کہہ دو کہ خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا دے. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ خدیجہ کا تذکرہ کروں, اللہ کا سلام, اللہ کا سلام جبریل کے واسطے سے خدیجہ کے لیے آیا تھا. یہی حضرت خدیجہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی ہیں. اس زمانے میں بڑی عمر کی شخصیت تھی اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے, حضرت خدیجہ کے رشتہ دار ہوتے تھے, وہ لے کر گئی ان کے پاس ورقہ ابن نوفل کے بعد کہ چلیے آپ اپنا پورا حال بتائیے, جو جبل حرا پر جو واقعہ پیش آیا ہے سارا واقعہ سنائیے ان کو, یہ بتائیں گے, ان کو پچھلی کتابوں کا علم ہے, یہ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں, ورقہ ابن نوفل نے جب پورا حال سنا تو یہ کہا او ہو, جس نبی کا انتظار تھا یہ ساری کارگزاری یہ بتلا رہی ہے, جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی روئے زمین پر ظاہر ہو گیا. چنانچہ میرے بزرگوں, عورتوں میں ایمان لانے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہے, اور مردوں میں ایمان لانے والے حضور کے دوست, قریبی تعلق رکھنے والے, محبت کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں. اور بچوں میں کم عمری میں ایمان لانے والے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی. میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ محنت کن مجاہدوں سے یہ محنت چلی ہے, اور کن مجاہدوں کے ساتھ میرے بزرگوں اس دین کی تکمیل ہوئی ہے. قرن اول میں جن بنیادوں پر یہ امت کھڑی تھی, اگر اس زمانے کے اعمال پر دوبارہ بہت سادے انداز پر یہ امت دوبارہ کھڑی ہو جائے تو اللہ رب العزت دوبارہ پھر اس امت کی ذلت کو عزت سے بدلیں گے, تنگیوں کو کشادگی سے بدلیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام اس امت کے ساتھ ہو جائے گا. یاد رکھو میرے بزرگوں, ابھی تو عبادت کی بھی لالے پڑے ہوئے ہیں, عبادتیں اس لیے کمزور ہو گئی میرے بزرگوں, ایمان کی دعوت نہ رہی, توحید کی دعوت نہ رہی, رسالت کی دعوت نہ رہی, آخرت کی دعوت نہ رہی. آج ہم محنت میں کچھ وقت بھی لگاتے ہیں لیکن ہم دائی بن کر نہیں چل رہے, ابھی ہمارے مزاج میں دعوت نہیں اتری. یہ مبارک محنت میرے بزرگوں کھلتی ہے قربانیوں سے, یہ مبارک محنت کھلتی ہے اللہ کی راہ کی خاک چھاننے سے, اللہ کی راہ کی لمبے لمبے اوقات کی خاک چھاننے سے یہ محنت کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے رستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنا رستہ دکھا دیں گے. اللہ کے راستے کی جدوجہد اور محنت سے میرے بزرگوں اللہ کا رستہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا. ہدایت جب دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھر دین آسان ہو جاتا ہے, اور دین اس طرح سے آسان ہو جائے گا جیسے آدمی کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے اپنی ضرورتوں میں، اور جس طرح سے آدمی سردی میں کوئی اور چیز اوڑھ لیتا ہے، سردی کے کپڑے پہن لیتا ہے، اور گرمی میں آدمی اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، آدمی کی جسمانی ضرورتیں ہر موقع پر جس طرح سے آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں، ایسے ہی دین بھی آسان ہو جائے گا جب محنت کے میدان میں اتریں گے. اور محنت عامی سے عامی آدمی کے لیے بھی آسان ہے، بے پڑھے سے بے پڑھے لکھے آدمی کے لیے محنت آسان ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے اس آدمی سے کہا جس کو تبلیغ کا لفظ نہیں آتا تھا، جب حضرت نے فرمایا جاؤ تبلیغ کرو، جاؤ باہر دعوت دو لوگوں کو، تو تبلیغ کے لفظ کو اس آدمی نے تبلیغ کہا تھا. کہ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ جن کو الفاظ نہیں آتے تھے. میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ان سے بھی اپنا کام لیا ہے. کام لینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سوچو تو صحیح، کہاں کہاں سے لوگ آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، کہاں کہاں سے ٹھوکرے کھاتے ہوئے مدینے پہنچے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں رہتے تھے، ان کے والد آگ کے پجاری تھے، ان کا بڑا عبادت خانہ تھا. حضرت سلمان بڑے ہوئے، ان کے والد چاہتے تھے یہ میرا بیٹا یہ عبادت خانہ سنبھالے. حضرت سلمان فرماتے اپنے ہاتھ سے تو آگ جلائی اور اسی آگ کی عبادت ہو، یہ میرے دل میں بیٹھنے کی نہیں. آگ کی پوجا ہو، آگ کی عبادت ہو. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے والد نے ان کو بہت بہت مارا پیٹا، دیکھا کہ اس کی کوئی توجہ نہیں ادھر، تو بہت مارا پیٹا، بیزار ہو کر گھر سے نکل گئے اور اپنی جگہ سے سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے. ملک شام میں ایک تاجر کے یہاں کچھ تھوڑی سی اجرت پر وہاں اس کے یہاں غلام ہو گئے، غلامی کی زندگی گزارنے لگے. اور دل میں یہ تھا کہ حق راستہ مجھے چاہیے اور دین حق مجھے چاہیے. صحیح رہبری کے لیے پریشان تھے، کوئی بھی رہبر بن جائے، کوئی بھی مجھے بتا دے دین حق کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے. اگر یہ دل میں ہدایت کی طلب دلوں میں اگر پیدا ہو جائے تو میرے بزرگوں اللہ کی طرف سے بھی ہدایت کی شکل پیدا ہو جائے. ہدایت بڑی نعمت ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت دنوں تک وہاں غلامی کرتے رہے اور پوچھتے رہے. ایک پادری کے پاس گئے جن کو پچھلی کتابوں کا علم تھا، ان کے پاس، راہب کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا دین حق کیا ہے، تو انہوں نے دوسرے کے پاس بھیجا، جاؤ ان سے پوچھو وہ صحیح رہبری کریں گے. ان کے پاس گئے تو انہوں نے تیسرے کے پاس بھیجا، تیسرے کے پاس گئے تو انہوں نے چوتھے کے پاس بھیجا، چوتھے کے پاس گئے تو انہوں نے پانچویں کے پاس بھیجا. پانچویں نے کہا ہاں دین حق آ چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن کر ظاہر ہو چکے ہیں اور وہ دین حق لے کر آئے ہیں، اور وہ مکہ مکرمہ سے یثرب شہر کی طرف ہجرت کر کے آ گئے ہیں. مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، ہجرت کر کے آ چکے ہیں. جاؤ ان کا دین قبول کر لو، وہ دین حق ہے. کیوں بھائی؟ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم کو عطا فرمایا ہے کہ نہیں عطا فرمایا؟ کہو الحمدللہ. سوچو تو صحیح، کن کن حالات سے انسان گزر کر اور کن کن مجاہدوں سے گزر کر حق اور ہدایت کی طرف آئے. دعوت چلتی ہے ایک ماحول میں، مکہ مکرمہ نے صحابہ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، گھر سے جو بے گھر ہوئے ہیں، میرے بزرگوں اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرمایا اور آدمی دور ہے اور ہدایت کی شکل اللہ پیدا کر رہا ہے. جب جو ہے اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے، تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے دین حق کی طرف مڑنا اور دین حق کی طرف آنا اللہ اس کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کو فکر پیدا ہوئی کہ ہم کیسے مدینہ منورہ پہنچیں، لمبا راستہ ہے، 1500 کلومیٹر کا راستہ ہے، کیسے جائیں، اور وہ بھی ایک جگہ غلامی کر رہے ہیں، ایک جگہ غلام بنے ہوئے ہیں۔ ایک تاجر کو اللہ نے بھیجا مدینہ منورہ سے تجارت کا مال لینے کے لیے، ملک شام بھیجا، اور وہاں پہنچا وہ تاجر، وہ جو ہے جہاں وہ غلام تھے، انہوں نے سامان دکھایا اور جو ہے چیزیں دکھائیں، انہوں نے خریداری کی۔ جب خریداری پوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ بھائی اس غلام کو بھی بیچ دو، میں اسے بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا نہیں، ہم غلام کو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بہت پیسہ پیش کیا، بڑی رقم پیش کی، یہاں تک کی وہ راضی ہو گیا۔ اب دیکھیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے مدینہ پہنچنے کی شکل پیدا ہو رہی ہے۔ اصل مرکز کی طرف اللہ رب العزت کھینچ کھینچ کے لوگوں کو لا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کو اللہ نے مرکزی جگہ بنا دیا۔ حضرت سلمان اپنے اس نئے آقا کے ساتھ وہ جو ہے مدینہ منورہ آئے۔ اس پادری نے، اس راہب نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ان کی پہچان میں تین علامت بتلاتا ہوں۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم ان کو کچھ چیز پیش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ صدقہ ہے تو وہ قبول نہیں کریں گے، پھر دوسرے دن لے جا کر پیش کرنا کہ یہ ہدیہ ہے تو وہ قبول کریں گے، تیسری چیز اور بتا رہے ہیں، آپ کے شانے پر ایک ابھرا ہوا گوشت ہے، وہ مہر نبوت ہے، آپ کے خاتم النبی ہونے کی علامت ہے، اس کو بھی دیکھنا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، تینوں علامتیں مل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر جو ختم نبوت کی مہر تھی اس کی بھی زیارت کی، یقین پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اپنے آقا سے اجازت لے کر آئے تھے، آنا جانا فارغ وقت میں، اپنے کام سے، اپنے یہاں مشغولی سے فارغ وقت میں مسجد آتے تھے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دیا کریں تو میرے بزرگوں بہت بڑا کام قابو میں آ جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کے پاس آٹھ گھنٹے آرام کے اور دیگر ضرورتوں کے، 8 گھنٹے کاروبار اور کمائیوں کے، 8 گھنٹے فارغ ہیں، اگر یہ 8 گھنٹے مسجد کے تقاضے کے لیے روزانہ کے اوقات میں سے دے دیا کریں تو اس وقت کے فارغ کر کے مسجد کے لیے لگانے پر، اتنا ہی وقت کے لیے اگر 8 گھنٹے بھی یہ فارغ کر کے مسجد کو دے دیتا ہے، باہر کا باطل اسی سے کمزور پڑ جائے گا اور باہر کا باطل اسی سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت سلمان ابھی تو فارغ وقت دے رہے ہیں مسجد کو، حضور کے پاس جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور اپنے کام میں اپنے آقا کے یہاں مشغول ہیں، فارغ وقت میں مسجد جا رہے ہیں، جاتے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی صحبت سے اللہ نے ان کو علم کا بڑا حصہ عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے بارے میں اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، اور عمر بھی اللہ نے ان کو خوب عطا فرمائی، عمر بہت لمبی دی، 250 سال کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ان کی عمر اللہ نے 250 سال کی دی۔ اپنے آقا سے وہ آزادی چاہتے تھے، یہ کہا کہ مجھ کو آزاد کر دیجئے تو انہیں دو شرط لگائی، ایک تو یہ ہے کہ یہ میرے زمین کا پلاٹ ہے، اس میں تم کھجور کا درخت لگاؤ، اور دوسری یہ بات کہی کہ جو ہے اتنی مقدار سونے کی تم لے کر آؤ اور اس کے بعد تم کو ہم آزاد کر دیں۔ وہ گئے، اپنا مسئلہ مسجد میں رکھا، سرکار کے پاس، کس کے پاس، ارے کس کے پاس رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ رکھا, یہ میرا مسئلہ ہے اور اس طرح سے ہمارے آقا نے کہا. آپ نے فرمایا چلو اس درخت کے لگانے میں, اس زمین میں درخت لگانے میں میں بھی مدد کروں گا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. دین جو ہے وہ تعاون سے آگے بڑھتا ہے. کس سے بڑھتا ہے دین؟ کس سے بڑھتا ہے آگے؟ تعاون سے آگے بڑھتا ہے. چنانچہ جو ہے میرے بزرگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین میں درخت لگانے میں مدد کی. اس نے ایک شرط لگائی تھی کہ درخت میں پھل آ جائے ایک سال کے اندر پھل آنا چاہیے. یہ بھی بہت ٹیڑھی چیز تھی, اس لیے کہ آدمی کے اختیار میں پھل لانا نہیں ہے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت لگوائے ان کے ساتھ مدد کی, تو اللہ نے اپنے فضل سے ان سارے درختوں میں ایک سال کے اندر پھل بھی نکال دیا, پھول آ گیا, پھل نکل گیا. دوسری شرط لگائی تھی جو سونے کی, سرکار نے سونا پیش کیا, لے جاؤ اپنے آقا کو دو. اس نے دیکھا بہت تھوڑا نظر آ رہا ہے, پھینک دیا. وہ بےچارے بہت متاثر ہو کر واپس آئے. سرکار نے فرمایا نہیں, لے جاؤ, اس سے کہو ترازو میں رکھو. ترازو میں رکھا تو اتنا ہی نکلا جتنا مانگا تھا. دونوں شرطیں پوری ہو گئی, آزاد ہو گئے. اب سارا وقت مسجد کو دے رہے ہیں, سارا وقت مسجد کو مل رہا ہے. اور میرے بزرگ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے بہت عزت عطا فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی قریش خاندان کے لڑکی سے کرائی, حالانکہ وہ عجمی تھے, عربی نہیں تھے. قریش خاندان کی لڑکی سے اللہ کے رسول نے ان کی شادی بھی کروائی. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا ہے تم کو, اور جو ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہے یہ تو پہچان کے لیے, ورنہ تم میں کا باعزت وہ ہے جو متقی ہو, پرہیزگار ہو. جتنا تقویٰ کی صفت آئے گی اس بنیاد پر اللہ کے یہاں تمہاری عزت بنے گی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے مہاجرین انصار کے بیچ میں. مہاجرین صحابہ بھی تھے, انصاری صحابہ بھی تھے, اللہ کے رسول بھی تھے. مہاجرین نے یہ کہا ہمیں فخر ہے ہم مہاجرین میں سے سلمان فارسی بھی ہیں. انصاری صحابہ نے کہا نہیں, اب تو سلمان مہاجرین میں سے نہیں ہے, سلمان تو ہم مدینے والوں میں سے ہیں, انصار میں سے ہیں. سرکار نے فرمایا اے مہاجرین اور انصار سنو ہماری بھی سنو, سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے, سلمان نہ انصاریوں میں سے ہے, سلمان تو اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے ہے. قدرت نوازنے پر آئے, تو دور دراز سے اور جو ہے اللہ کے غیر کی عبادت کے ماحول سے نکال کر توحید پر لاوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام پر پہنچا دے. اور جب آدمی جو ہے غفلتوں میں آتا ہے, بے رخی پر آتا ہے, تو میرے بزرگوں گھر میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے محروم ہو کر چلا جاتا ہے. نبی کا ساتھ دینے والا وہ بندہ جو حضور کے چچا, سرکار نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لیا جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا, میرے چچا نے اس کلمے کو میری طرف لوٹا دیا, وہی کلمہ نجات کا کلمہ ہے. جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہو رہی ہے, رات کے وقت میں دو مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ابو طالب مرتے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ ادھر جو ہے سرکار, جب ادھر سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ کہہ لیجئے, قیامت میں میں گواہی دے دوں گا. یہاں تک کہ چچا جان یہ کہتے ہوئے چلے گئے میں اپنے باپ دادا کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں. سرکار کو بڑا غم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا, اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, اے میرے نبی آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں ہدایت دے سکتے, ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں؟ یہ کام قرن اول کی محنت ہے, یہ کام قرن اول کا کام ہے, قرن اول کا ہیرا ہے. اس مبارک محنت میں مقامی کام ہو یا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہو, میرے بزرگوں سارے کام قرن اول کے کام ہے, کوئی نیا کام نہیں ہے. مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ فرمایا کرتے تھے, ہرگز اس امت کے آخر کے لوگوں کی اصلاح نہ ہوگی مگر اسی طرز پر جس طرز پر قرن اول میں اس امت کی اصلاح ہوئی ہے. لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس لیے میرے بزرگوں آج ہم سارے مجمع کے سارے لوگ اس بات کی نیت کریں اور اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کے ہاں اپنے کو قبول کرانا ہے, اور اس اجتماع میں جتنے ہمارے بھائی آئے ہیں ہمیں سب پر محنت کر کے سب کو قبول کروانا ہے. اگر ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کرے اور نقد نقل و حرکت کے لیے تیار کرے, اس مجمع کا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو یہاں سے واپس جائے, بلکہ یہاں سے اللہ کی راہ میں نکلنے کی آوازیں لگ رہی ہیں, میرے بزرگوں ہر بندہ چھوٹا اور بڑا ہر ایک جو ہے اس اجتماع سے نقد اللہ کی راہ میں روانہ ہو, خود بھی نکلنا اور ایک ایک بھائی کو تیار کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ سارا مجمع ہم پر ہمارے کندھوں پر امانت ہے. جو لوگ کام میں پہلے لگے ہوئے ہیں, اوقات لگائے ہوئے ہیں, چار چار مہینہ دیے ہوئے ہیں, میرے بزرگوں ایک ایک آدمی کی فکر یہ ہونی چاہیے, اللہ رب العزت نے اپنے ایک ایک بندوں کو بھیجا ہے. میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا سرمایہ ہے, اور کتنی اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نعمت دی گئی ہے. ایک ایک بندے کو قبول کرانا ہے. مولانا الیاس صاحب کا زمانہ ہے, ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا مغرب کے وقت میں, استقبال میں ایک ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے, بڑے عالم تھے, بعد میں بڑے عالم ہوئے, اپنے ملک کے مفتی اعظم ہوئے, وہ استقبال میں بیٹھے تھے. مغرب کی نماز ہو چکی, ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور پانی پی کر چلا گیا. مولانا الیاس صاحب اس آدمی کے بارے میں بے چین ہو گئے کہ کسی آدمی نے اس بندے سے بات نہیں کی. چنانچہ جو ہے جن کی ڈیوٹی تھی, جن کو ذمہ داری دی گئی تھی, وہ مغرب کی نماز پڑھ کے ہوا بھی پڑھنے میں لگ گئے. اب آواز لگائی تو وہ فارغ ہو کر آئے, جلدی سے فارغ ہو کر آئے. فرمایا ایک آدمی آیا اور تمہاری ذمہ داری تھی اور وہ آدمی چلا گیا, اس کو کسی نے دعوت نہیں دی, اس سے کسی نے بات نہیں کی. آدمی ایک آدمی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے. چنانچہ جو ہے انہوں نے یہ کہا, حضرت آپ ہی تو ہمیں نفل پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں, جیسے آپ نے ہم نے سب نے آج مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں پڑھی. وہ بھی کہہ رہے تھے حضرت میں اوابین پڑھ رہا تھا. آپ فرمایا, مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب قیامت کے دن اگر اس آدمی کے بارے میں مجھ سے اور تم سے سوال ہو جائے کہ تم نے اس کو دعوت کیوں نہیں دی, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنی اوابین پیش کر کے نکل سکتے ہیں؟ یہ فرمایا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تین راتیں انتہائی سخت مجاہدوں سے گزر کر جب آپ باہر نکلے ہیں اور مدینے کی طرف چلے, تو آپ اندازہ لگائیے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے انعام کے وعدے کیے گئے, ان انعامات کے وعدوں پر سرکار کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں, غار کے منہ پر پہنچ گئے ہیں, اور اللہ رب العزت نے وہاں مکڑی کے جالے تھے غار کے منہ پر ڈلوا کر حفاظت کی, اور دوسرے کبوتری بھیج کر انڈا دلوا کر اللہ نے حفاظت کی. ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد جب آپ مدینے کے لیے چلے ہیں تو دو راستہ ہے, ایک راستہ مدینے کی طرف جا رہا ہے, دوسرا بھی مدینے کی طرف جا رہا ہے, مگر ایک دور کا ہے ایک قریب کا ہے. رہبر نے کہا قریب والے راستے پر دو ڈاکو رہتے ہیں,
آپ نے فرمایا ڈاکو والے راستے سے لے چلو, ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کو اسلام عطا فرما دے. جیسے وہاں پہنچے ویسے ہی وہ دونوں ڈاکو آ گئے. آپ نے ان کا نام پوچھا, آپ نے ان سے بات چیت شروع کی. اللہ نے دونوں کے دل میں حضور کی نبوت اور رسالت پر اللہ نے ان کے دل میں انشراح پیدا کر دیا اور آپ کی بات مان لی اور کلمہ پڑھ گیا. آپ سوچو تو صحیح, اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہوئے اپنے ایک ایک اپنے اپنے خطے اپنے اپنے حلقے میں ایک ایک پر اگر ہم توجہ ڈالیں محنت کریں تو 100% یہ مجمع اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہم اجتماع کرتے اسی لیے ہیں کہ سارے عالم کے تقاضے اس قدر جمع ہو گئے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں میں قومی آواز لگا دو مدینے کی طرح سے الصلاۃ جامعہ, کہ لوگ مسجد میں آ جائیں اور جمع ہو جائیں اور ان کے اوپر عالم کے تقاضے ڈال کر مجمع کو تقاضوں پر بکھیر دیں. یہ سارا مجمع تیار ہے, ارے تقاضوں پر چلنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما. ہاں اس لیے میرے بزرگوں چار چار مہینے کی جماعتیں بنانی ہے اور خود اپنے آپ کو چار چار مہینے کے لیے تیار کرنا ہے. اب تو اللہ کا فضل ہے, چھ چھ مہینے کی ترتیب پر امت میں استعداد آ رہی ہے اور لوگ بڑی خوشی سے کام کرو گے تو کام کھلے گا اور آگے بڑھتے رہنا آسان ہوتا چلا جائے گا. سارے ہمارے مسئلے کا حل اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے. میرے بزرگوں چھ چھ مہینے کی ترتیب پر بھی مجمع تیار ہو رہا ہے, سالانہ چار مہینے پر اللہ کا فضل ہے, اسی امت کے لوگ سالانہ چار مہینے پر آ رہے ہیں. کہاں ایک مسجد ایک ایک گھر کی جماعتیں اللہ کے راستے میں, ایک گھر کی پوری جماعت اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. ملکوں میں ایک گھر کی پوری جماعت. اس لیے میرے بزرگوں سب طے کرو ہمیں بھی اس کام کو کام بنانا ہے. انشاءاللہ تو کہو, ڈرتے ہیں کہ کہیں قبول نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے.